الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين یہ سورت الحمد و شریف کی سورت ہے. اس سورت کو ہم سور فاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جس سورت سے قرآن شروع ہو رہا ہے ایسی برکت والی سورت, جس کو ہم اردو میں شروعات کہتے ہیں, شروع کرنے والی چیز کہتے ہیں, چالو کرنے والی چیز کہتے ہیں, اسی کو عربی زبان کے اندر فاتحہ کہتے ہیں. یہ جو ہم بولتے ہیں سورہ فاتحہ, یہ اس کا آدھا نام ہے. پورا نام اس مبارک سورت کا ہے فاتحۃ الکتاب, یعنی اللہ کی مبارک کتاب کو شروع کرنے والی سورت. اس مبارک سورت سے اللہ تعالی کی کتاب قرآن شروع ہوتا ہے, اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں. دوسرا نام اس سورت کا ام الکتاب ہے. ام الکتاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پورے قرآن کے اصل اور جڑ یہ سورت ہے. ایسا سمجھو کہ پورا قرآن ایک درخت کی طرح ہے, اس کی شاخیں ہیں, اس کی ٹہنیاں ہیں. اور سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جڑ ہے، اصل ہے پورے قرآن کی. اس سورت کا تیسرا نام آیا ہے ام القرآن، کہ یہ پورے قرآن کی اصل اور جڑ ہے. اس سورت کو سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے، یعنی شفا والی سورت. یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سورت سورہ فاتحہ الحمد والی سورت، یہ تمام بیماریوں سے شفا ہے. اس سورت کو پڑھو گے تو اللہ اس کی برکت سے بیماریوں سے شفا عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کو شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے. اس سورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نام اور بھی دیا ہے، اور وہ نام ہے کہ صرف اسی سورت کا نام ہے قرآن عظیم. ایسے تو قرآن پورے قرآن کو کہتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صرف اس سورت کا الحمد والی سورت کا نام بھی قرآن عظیم اللہ نے خود بتلایا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. اللہ فرماتے ہیں اپنے نبی سے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی ہم نے آپ کو سات آیت عطا فرمائی. اس الحمد کی سورت میں سات آیت ہے، اور سات آیت کی قرآن میں کوئی دوسری سورت نہیں ہے، بس یہی ایک سورت ہے کہ اس میں سات آیت کریمہ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو سات آیت ایسی دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹ کر کے دوہرا کر کے اس کو پڑھا جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھو ہم سورہ فاتحہ کو ماشاءاللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ہر رکعت میں الحمد کی سورت، فرض نماز ہو، واجب نماز ہو، سنت نماز ہو، نفل نماز ہو، ہر رکعت میں الحمد کی سورت پڑھتے ہیں. اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے، بلکہ فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم کوئی سورت نہیں ملاتے، لیکن الحمد ضرور پڑھتے ہیں. تو یہ وہ مبارک سورت ہے کہ اس کی سات آیتوں کو بار بار دوہرا دوہرا کر کے ہم پڑھتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، ہم نے سات آیت ایسی دی جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور اس سورت کا نام وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. یہ سورت قرآن عظیم ہے، یعنی اس کا نام ہی ہے قرآن عظیم. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سب سے عظیم اور بڑے مرتبے والی سورت وہی الحمد والی سورت ہے. اس سورت کو حضور نے فرمایا کہ یہ عظیم ہے, یعنی اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے. اور ایک حدیث میں تو ارشاد فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسی سورت ہے کہ ایسی سورت اللہ نے تورات میں, انجیل میں, زبور میں کسی جگہ پر ایسی سورت اللہ نے نہیں اتاری. بلکہ حضور تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ پورے قرآن میں بھی ایسی کوئی سورت اللہ نے نہیں اتاری جیسی الحمد کی سورت ہے. بڑی عجیب و غریب یہ سورت ہے, بڑے مرتبے والی سورت ہے, بڑی بے مثال سورت ہے. دیکھو نا یہ کتنی فضیلت والی سورت ہوگی کہ ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو الحمدوں سے شروع کرتے ہیں, نماز شروع کرتے ہیں تو الحمدوں سے شروع کرتے ہیں, بلکہ اللہ تعالی نے قرآن میں 114 سورتیں اتاری ہے, اس میں پورے پوری اترنے والی پہلی سورت وہ الحمد کی سورت ہے. اس سے پہلے کوئی پوری سورت اللہ نے نہیں اتاری, آیت تو چند اتاری تھی, چنانچہ پہلے 5 آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق کی, یہ 5 آیت تھی, پوری سورت نہیں آئی, ادھوری سورت تھی. سورہ مزمل ہے, مدثر ہے, اس کی بھی کچھ آیتیں اللہ نے اتاری تھی, لیکن پورے پوری سورت اللہ کے یہاں سے جو آئی وہ سب سے پہلے الحمد والی سورت آئی. یہ اتنی عظیم مرتبے والی یہ مبارک سورت ہے. اور ہمارے یہاں بچوں کو جب یاد کرایا جاتا ہے تو سب سے پہلے یاد بھی اسی سورت سے کرواتے ہیں, شروعات ہی اسی سورت سے ہوتی ہے. اور یہ سورت اس کے مضامین, اس کے اندر جو باتیں اللہ نے بیان فرمائی وہ عجیب باتیں بیان فرمائی. کہتے ہیں کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے, نچوڑ ہے. قرآن کے 30 سپاروں میں, 114 سورتوں میں اور 6,666 آیتوں میں اللہ نے جتنی باتیں بیان فرمائی ان تمام باتوں کا نچوڑ, اس کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا. گویا یہ سورت ایسی مبارک سورت ہے کہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے, خلاصہ ہے. اور اللہ تعالی نے اس سورت سے بھی بڑا پیار فرمایا, اور جو مسلمان اس سورت کو پڑھے اس مسلمان سے بھی اللہ بڑا پیار کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں اللہ تعالی. اتنی محبت, اتنی محبت کہ جب ایک مسلمان قرآن کی اس سورت کو پڑھے گا, الحمد والی سورت کو, تو اللہ تعالیٰ ہر ہر آیت کے ساتھ اللہ بھی پڑھتے جائیں گے, اللہ بھی بولتے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی مبارک سورت ہے کہ جب اس بندہ پہلی آیت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بندے نے پڑھا تو فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، اے میرے بندے تو نے میری حمد کی، میری حمد تو نے بتلائی. پھر بندہ دوسری آیت پڑھتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ جواب دیتے ہیں اے میرے بندے تو نے میری ثنا کی، میری تعریف کی، میرے وکھان کیے تو نے. اللہ خود جواب دیتے ہیں. پھر بندہ تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو نے میری بزرگی، میری بڑائی تو نے بیان کر دی. دیکھو کتنے اللہ محبت کر رہے ہیں اس سورت پڑھنے والے کو، کہ بندہ ایک آیت پڑھے اللہ ایک جواب دے رہے، بندہ دوسری آیت پڑھے اللہ دوسرا جواب دے رہے، بندہ تیسری آیت پڑھے اللہ تیسرا جواب دے رہے، فوراً اللہ جواب دیتے ہیں. پھر بندہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتے ہیں اے بندے یہ آیت میری اور تیری آدھی آدھی ہے، آدھی تیری ہے یہ آیت، آدھی میری ہے. اس لیے کہ ایاک نعبد، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہو گیا، اور آدھی آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ تیری مدد چاہیے، یہ اپنا مطلب ہو گیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے یہ آدھی آیت تیری آدھی میری. سبحان اللہ، کتنا پڑھنے والا اللہ کو پیارا ہوگا کہ اللہ ایک ایک آیت کے اوپر جواب دے رہے ہیں اور بڑا پیارا جواب دے رہے ہیں. کون کہوے ایسی بات، جس کو محبت ہوئے ایسی بات وہ کہوے کہ آیت تو آدھی تیری آدھی میری. یہ کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اندازہ لگاؤ. پھر بندہ پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہا میرے بندے آگے تو پورا تیرا سوال ہے، تو مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ پورا تیرا سوال ہے جو تم مجھ سے کر رہا ہے. اور پھر اللہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو جو سوال کرے گا، جو مانگے گا، میں تیرے سوال کو پورا کر دوں گا، تیری مراد پوری کر دوں گا. تو مانگ رہا ہے نا مجھ سے، امید رکھ میں تیری مانگی ہوئی تمام چیزیں تجھے دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو فرماتے ہیں. دیکھو آپ دیکھتے ہیں ہماری یہاں ایک بچہ ہے ڈیڑھ برس کا، دو برس کا، اب وہ بولنا سیکھتا ہے، بولنے کی شروعات کی اس بچے نے. تو بولنا جب شروع کرتا ہے تو تھوڑی تھوڑی بات بولتا ہے. کیا بولتا ہے؟ ابا، اما. یہ نہیں اس کو اللہ سکھاؤ، پہلے اللہ بولنے سکھاؤ، ابا بعد میں سکھاؤ. اب وہ جو بچہ شروعات کے اندر بولنا سیکھتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات بولتا ہے، تو ماں باپ کو اس بچے کے بولنے پر اتنا پیار آتا ہے کہ ماں باپ بھی اس کے ساتھ بولتے ہیں بیٹا ابا ابا. بچہ بھی بولے گا، ماں باپ بھی بولیں گے. بچہ ٹوٹی پھوٹی باتیں بولے گا، ٹوٹی پھوٹی باتیں بولے گا اپنی اپنی زبان کے اندر. کیڑے کو کہے گا باؤ آ گیا، تو باپ بھی بولیں گے باؤ آ گیا. حالانکہ باپ بول سکتا ہے کیڑا آیا، سانپ آیا، بچھو آیا. جو بچہ بولے گا ماں باپ بھی بولیں گے اس کے ساتھ ساتھ. اس لیے کہ ماں باپ کو بچوں سے پیار ہے، بچہ بولنا سیکھ رہا ہے، ماں باپ اس کو آگے بڑھا رہے بیٹا اور بول اور بول. یہ الحمد کی صورت بھی ایسی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے بولنا شروع کر رہا ہے اور اللہ اس کے بولنے میں آگے بڑھا رہے ہیں کہ میرے بندے الحمدللہ رب العالمین، بہت اچھا تو نے میری حمد کی وکان کیے، اور بول اور بول، الرحمن الرحیم تو میری ثنا کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، اور بول اور بول، اللہ آگے بڑھا رہے بندے کو. کا یہ بندے کی گندی زبان، یہ انسان کی ناپاک زبان، انسان کی گنہگار زبان، اور اس گندی گنہگار زبان سے اللہ اپنی تعریف اور وکھان بلوا دے رہے. یہ اس اللہ کا کرم اور احسان ہے، اس کی مہربانی کی بات ہے. دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کے وکھان کرے، اللہ کو ہم تعریف کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی روایت کے اندر، اگر دنیا کے تمام انسان تقوی اور پرہیزگاری، بزرگی کے اونچے مقام پہ پہنچ جائے تو ابھی اللہ کی شان کے اندر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور سارے کے سارے انسان نافرمان ہو جاوے، گنہگار ہو جاوے، تو ابھی اللہ کی قدرت میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کو ہماری تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. وہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ کے ہزاروں فرشتے ہزاروں لاکھوں برسوں سے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے وکھان کو بول رہے ہیں ہزاروں فرشتے. ایک منٹ کے لیے بھی وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس تعریف کے محتاج نہیں ہیں، نہ فرشتوں کی تعریف کے، نہ جنات تعریف کرے، نہ انسان کی تعریف کے، کسی کے محتاج نہیں. کہ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی حمد پڑھتا ہے، تو اس سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بندے کو خود کو فائدہ ہوتا ہے کہ یہ گندی زبان پاک ہو جاتی ہے اللہ کے نام کی برکت سے. یہ گناہ والی زبان، یہ گناہ کی گندگی والی زبان، جب اس گندی زبان سے بندہ اللہ کی تعریف کرے گا تو یہ زبان نورانی اور برکت والی ہو جائے گی. ہوتا ہے نا کہ بھائی مسجد کے دروازے کے اوپر کوئی کھڑا ہے بچے کو لے کر کے، کیا ہے کہ بھائی آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، ذرا اس کو پھونک مار دو. یہ کیوں پھونک ماروا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ اس نے مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھا، الحمد و شریف پڑھی، اس کی زبان پاک اور نورانی اور مبارک ہو گئی ہے. اب یہ دم کرے گا اس سے فائدہ ہو جائے گا. کہ آگے بڑھے اور زبان کو گالی بول کے گندی کرے، اس سے پہلے دروازے پر ہی اس سے پھونک مروا لو. معلوم ہوا کہ انسان الحمد پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے بندے کی زبان نورانی ہو جاتی ہے، برکت والی بن جاتی ہے، اور اس میں اللہ شفا اور رحمت رکھ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے، بڑی محبت آتی ہے الحمدوں کی سورت پڑھنے والوں سے. یہ سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلایا کہ اے میرے بندے، تجھے اللہ کے سامنے دعا کیسے کرنے کی، دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھ لے. اللہ خود سکھلا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے سامنے دعا مانگنے بیٹھو تو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ کے وکھاڑ بولو، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہ سب اللہ کی تعریف ہے، اللہ کے وکھاڑ ہیں. کا دعا مانگنے کا ادب یہ ہے، پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اس میں بھی یہی ہوا کہ پہلے تین جو آیتیں ہیں بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، کا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف کر دی تین آیت کے اندر، تب جا کے چوتھی آیت میں اللہ کے سامنے سوال کیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تجھ سے مدد بھی چاہتے ہیں. سوال چوتھے نمبر پر، پہلے تین آیت میں اللہ کی تعریف اور وکھاڑ کر دی، یہ دعا مانگنے کا ادب ہے. دیکھو دنیا کے اندر بھی یہی قانون ہے، تم کسی کے گھر پہ مانگنے کے لیے جاؤ، کچھ لینے کے لیے جاؤ، تو جا کے پہلے ان کی تعریف کرو، ان کے وکھاڑ کرو، ان کو جڑا چڑھاؤ اوپر، پھر دھیرے سے اپنا سوال رکھو تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. اب تم جا کر کے جیسے کہ آرڈر دینے گئے ہو کسی دکان کے اوپر، فیکٹری پر، کسی کے گھر جا کے سیدھا ڈائریکٹ، اے بھائی 100 روپے لا جلدی سے، تو وہ تو دیتا ہو، وہ بھی نہیں دے کہ اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں بولنا، مانگنا کیسے مانگنے کا. لیکن جا کر کے تم اس کی تعریف کرو، ارے سیٹھ صاحب، اور پورا محلہ آپ کی تو تعریف کرتا ہے کہ آپ جیسا پورے سورت میں کوئی سخی نہیں ہے، اور آپ کے دروازے پہ جو بھی سوال ہی آتا ہے کبھی خالی نہیں جاتا ہے، ذرا اس کے وکھاڑ کرو، تعریف کرو، اس کو پھلاؤ ذرا، پھر دھیرے سے کہو تو 100 نہیں 1000 ملیں گے. یہ طریقہ ہوتا ہے دنیا میں. آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا، سنا تھا تفسیر میں، کہ جب بادشاہ جو مصر کا تھا، ایجپت کا، اس نے خواب دیکھا، اور خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں آئی نہیں کہ کیا تعبیر ہے. اب ایک آدمی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا، اس نے کہا بادشاہ کو کہ بادشاہ ذرا مجھے جیل میں جانے دو، وہاں جیل میں ایک آدمی ہے یوسف نام کا، اس کو خواب کی تعبیر بتلانا آتا ہے، میں جاؤں ذرا اس کے پاس. اب وہ بادشاہ نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے جیل میں پوچھ کے آؤ خواب کی تعبیر. تو آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کے کیا کہتا ہے، کا یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان. پہلے آ کے یوسف علیہ السلام کو کیا کہتا ہے، مسکے مارتا ہے، یوسف ایوہ الصدیق، ارے یوسف تم تو بہت سچے آدمی ہو، جو بولتے ہو وہ کر کے دکھاتے ہو، تمہاری بات بھی سچی، تمہارا کام بھی سچا. پہلے ذرا اس نے یوسف علیہ السلام کے سامنے میٹھی میٹھی باتیں کی، تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا ہے حضرت خواب کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو منوانے کا، کسی کو راضی کرنے کا، تو جا کر کے کام بنتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ سکھلایا کہ میرے بندو دعا کیسے مانگو گے، کا پہلے ہاتھ اٹھاؤ، تو ہاتھ اٹھانے کے بعد پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور یہ تعریف بہترین تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تعریف کرو پہلے اللہ تعالی کی. اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھو، اور پھر دعا مانگنا چالو کرو. اب تو ہماری دعائیں بھی ایسی ہو گئی کہ جیسے کہ ہم کوئی لسٹ لے کے جو ہے سپر مارکیٹ میں گئے ہو، ایسی ہماری دعائیں بھی ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جانا ہوا دوپہر میں، جب حضرت حیات تھے اس وقت پر، تو میں گیا ایک مدرسے کے کام سے، حضرت سے بات چیت ہوئی، اتنے میں سورت شہر سے کوئی آیا ہوا تھا وہاں حضرت کے پاس، تو اس نے آ کر کے حضرت کے سامنے مجھے ایسا لگا کہ اس نے حضرت کو کیمسٹ سمجھ رکھا ہے۔ ایک لمبی لسٹ تھی اس کے ہاتھ میں، حضرت وہ مجھے پیٹ میں بہت دکھتا ہے، ایک تعویذ اس کی چاہیے، حضرت وہ میرے بچے کو ماتھے میں بہت دکھتا ہے، دوسری تعویذ اس کی چاہیے، حضرت وہ گھر میں نئی ہنڈا لی ہے اس کی ایک تیسری تعویذ چاہیے، حضرت وہ گھر میں اوپر والے مال کے لیے ایک تعویذ باندھنے کی ہے۔ 12 آئٹم اس نے گنوائی حضرت کو کہ 12 ٹائپ کی مجھے الگ الگ تعویذ چاہیے۔ میں نے کہا اس نے اللہ کے ولی کو کیمسٹ کا آدمی سمجھ رکھا ہے، یہ لوگوں کا مزاج ہے کہ کیسے کام کروانے کا، وہ طریقہ بھی سیکھو، اللہ وہ سکھلا رہے کہ اللہ کے دربار میں آؤ، دعا مانگنے آؤ، کچھ لینے کے لیے آؤ، تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے نبی پر درود پڑھو، اور پھر مانگنا چالو کرو جو مانگنا ہو، اور مانگنے کے اخیر کے اندر بھی، اخیر میں بھی پھر دوبارہ درود پڑھو۔ ہماری یہاں دعا کے اخیر میں پڑھتے ہیں کیا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ بھی تو ایک ادب ہے، ہم دعا کے اخیر میں کیا کہتے ہیں، اے اللہ تیری ذات بڑی پاک ذات ہے، تیری ذات بڑی عزت والی ذات ہے، تیری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، اور اے اللہ تیرے تمام رسولوں کے اوپر سلامتی اترے، اور اے اللہ تاری ساری تعریفیں تیرے واسطے ہیں۔ دعا کے اخیر میں بھی ہم یہ ادب کرتے ہیں۔ جو دعا اس ادب کے ساتھ مانگی جائے وہ دعا انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گی، اللہ اس کو قبول فرما لیں گے۔ یہ طریقہ سیکھ لو دعا مانگنے کا، پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح، پھر درود پاک، پھر اپنی ضرورت، اور اخیر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا۔ شروع میں درود، اخیر میں درود، انشاءاللہ وہ دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ نے یہ طریقہ ہم کو سکھلایا۔ اب بندے نے چوتھی آیت میں جا کے اللہ سے ایک بڑا سوال کیا، بڑا زبردست سوال کیا اللہ سے، پانچویں آیت میں، کہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھا راستہ بتلا دے۔ کتنا بڑا سوال کیا اللہ سے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے الف لام میم سے پڑھنا چالو کر، قل اعوذ برب الناس تک پڑھ، یہ پورا سیدھا راستہ ہے، اس پر تجھے عمل کرنا ہے۔ بندے نے اللہ سے سیدھے رستے کا سوال کیا کہ اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلانا، اللہ نے کہا بندے تجھے سیدھے رستے پہ چلنا ہے، تو یہ پورا قرآن سیدھا راستہ ہے، اس پورے قرآن کو پڑھ، اس میں جو بات ہے اس کو سمجھ، سمجھ کے عمل کر، یہ پورا سیدھا راستہ ہے، اور جو اس سیدھے راستے پر عمل کرے گا تو جہنم کے اوپر جو پل صراط ہے اس کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ دونوں میں جوڑ ہے، صراط مستقیم اور پل صراط دونوں میں جوڑ ہے۔ جو اس سیدھے راستے کے اوپر چلے گا قرآن کے، تو پل صراط کو پار کر کے جنت میں جانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جو یہ صراط مستقیم پر قرآن کے سیدھے راستے پر نہیں چلے گا، اس کے لیے اس پل کو پار کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ بچاوے وہ کٹ کٹ کر کے دوزخ کی آگ میں گر جائے گا. تو اللہ سے بندے نے مانگا کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ بتلا. یہ پورا قرآن سیدھا راستہ ہے اور یہی راستہ انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا. اس لیے میں آپ کو الحمد و شریف پڑھنے کا ادب بتلاؤں کہ الحمد و شریف پڑھنے کی کیسے. ابھی آپ نے حدیث سن لی کہ یہ ایسی مبارک سورت ہے کہ ہر ہر آیت کے اوپر اللہ بندے کو جواب دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ جواب دیں گے, بندے تو نے میری حمد کی, وخان کیے میرے. الرحمن الرحیم, بندے تو نے میری تعریف کی. مالک یوم الدین, اللہ کہیں گے اللہ تو نے میری بزرگی, اے بندے تو نے میری بزرگی بتلائی. ہر آیت کے بعد اللہ خود جواب دیتے ہیں. تو پھر بندے کو الحمد و شریف کی سورت بھی اسی طریقے سے پڑھنا چاہیے. کیسے؟ کہ ایک آیت پڑھے رک جاوے اور سوچے کہ میرے اللہ مجھے جواب دے رہے. پھر دوسری آیت پڑھے رک جاوے, سوچے کہ میرے اللہ مجھے جواب دے رہے. تیسری آیت پڑھے رک جاوے, سوچے کہ میرے اللہ جواب دے رہے. اس طرح رک رک کے الحمد و شریف پڑھو, دیکھو پڑھنے میں عجیب نورانیت لگے گی. آج سے انوبھو کرو نمازوں میں کہ الحمد للہ رب العالمین. ٹھہر جاؤ, سوچو میرے اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں. پھر پڑھو الرحمن الرحیم. رک جاؤ, سوچو میرے اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں. مالک یوم الدین. رک جاؤ کہ میرے اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اتنا پڑھ کے رک جاؤ, سوچو میرے اللہ جواب دے رہے ہیں. ہر آیت کے بعد رک جاؤ اور سوچو کہ میرے اللہ مجھے جواب دے رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس پڑھنے میں عجیب نورانیت اور برکت معلوم ہوگی. اب تو ماشاءاللہ امام بھی اور تراوی پڑھانے والے بھی اور پیچھے سننے والے بھی سب کی ایسی چاہت ہوتی ہے کہ اپنے امام صاحب ایک سانس میں پوری الحمد و پڑھ ڈالے تو کہا وہ امام امام ہے, سپر فاسٹ امام. اور ایسے کے پیچھے تراوی پڑھنے کی ایک سانس میں اکی الحمد ہو جانی چاہیے, یہ طریقہ اچھا نہیں ہے, مناسب طریقہ نہیں ہے. ہر ہر آیت پہ ٹھہرو اور اللہ کی طرف دھیان کرو, اللہ کی طرف توجہ کرو, تو انشاءاللہ اس پڑھنے میں اور سننے کے اندر بڑی خیر بڑی برکت ہم کو معلوم ہوگی. اور دیکھو اپنے مردوں کو اپنے مرحومین کو بھی اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو الحمد و شریف تین مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو, بیچارے کا کام بن جائے گا. تین مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کے ایصال ثواب کر دو, وہ مرحوم کا تو بیچارے کا کام بن جائے گا. ایک مرتبہ پڑھنے سے دس سپارے کے بقدر انسان کو ثواب ملتا ہے. تین مرتبہ پڑھو گے تو تیس سپارے پڑھنے کے برابر آدمی کو ثواب ملتا ہے. اب تین مرتبہ اخلاص سے سورہ اخلاص پڑھ لی اور مرحوم کو ایصال ثواب کر دیا تو تیس سپارے پڑھنے کے برابر مرحوم کو ثواب مل جاتا ہے. کتنا آسان وظیفہ ہے, کتنا نیک اور پاکیزہ عمل ہے. اسی لیے اس الحمد کی صورت کے ساتھ محبت پیدا کرو اور اس کو بڑے اطمینان سے بڑے دھیان سے اس کو پڑھو. اس میں اللہ نے دعا کا ادب بھی بتلا دیا, صراط مستقیم بھی بتلا دیا, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دنیا آخرت میں خیر و برکت کا معاملہ فرمائیں گے. انشاءاللہ اس کا مطلب وغیرہ آئندہ مجلس کے اندر ذکر کریں گے. یہ کسی نے سوال لکھا ہے کہ گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ 786 یہ بسم اللہ کا عدد نہیں ہے, تو بعض مولانا لوگ تعویذ کے شروع کے اندر اس کو لکھتے ہیں, تو ایسی تعویذ پہن سکتے ہیں؟ اس کے نیچے اگر قرآن کی آیت ہو, حدیث کی کوئی اور دعا ہو, تو پہن سکتے ہیں ایسی تعویذ. باقی صرف 786 لکھنے سے بسم اللہ والی برکت حاصل نہیں ہوگی. یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں. دیکھو استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں ہم کو کنفیوژن ہو رہا ہے کہ کروں نہیں کروں, کیا اچھا ہے کیا برا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھی کام مسلمان کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے. استخارے کا مطلب ہم اللہ کی مدد مانگتے ہیں کہ اللہ اس کام کے اندر جو اچھائی ہے بھلائی ہے وہ تو ہم کو عطا فرما. حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ سکھاتے تھے, چنانچہ دو رکعت نماز پڑھو وضو کر کے, اور اس دو رکعت کے اندر بہتر یہ ہیں کہ پہلی رکعت میں علم نشرح کی سورت پڑھو, دوسری رکعت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح کی سورت پڑھو, یا کوئی بھی سورت. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل ھو اللہ, کوئی بھی سورت پڑھو. نماز سے سلام پھرانے کے بعد پھر وہی اللہ کی تعریف, اللہ کا ذکر, اللہ کی حمد, پھر درود پاک پڑھو, اس کے بعد دعا پڑھو استخارے کی جو کتابوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک وقدرتک, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, فانک تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. پھر آگے آتا ہے اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. یہ جو آتا ہے یہ حصہ ان ھذا امر, تو وہاں اپنا جو کام ہو وہ کام بولنے کا کہ اللہ فلانی لڑکی سے مجھے شادی کا ارادہ ہے, یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. اے اللہ میں یہ بزنس چالو کرنا چاہتا ہوں, یہ بولنے کا ان ھذا امر کی جگہ پر. اس پوری دعا میں دو جگہ پر یہ لفظ آتا ہے ان ھذا الامر, تو وہاں پر اپنا وہ کام بولنے کا, کسی سے شادی ہے, کوئی لڑکی استخارہ کرے تو لڑکے کا نام بولے, لڑکا استخارہ کرے تو لڑکی کا نام بولے اس کی ماں کے ساتھ, ماں کے نام کے ساتھ. کوئی بزنس شروع کرنا ہے تو وہ بزنس بولو, سفر میں جانا ہے تو وہ سفر کو بولو. پھر یہ دعا پڑھ لو, پوری دعا ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو دل میں ڈالے اس کے اوپر عمل کر لو, یہ ہو گیا استخارہ. اس کے لیے کوئی خواب آنا ضروری نہیں ہے. ایسے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رات کو سوتے وقت کے اوپر یہ دعا دو رکعت نماز پڑھ کے سو جاؤ, پھر جو خواب آپ کو آئے تو وہ خواب کسی اللہ کے نیک بندے کو پوچھ لو کہ بھائی اس خواب میں کیا اشارہ ہے. ایگزامپل کہ اگر آپ نے شادی کے لیے استخارہ کیا اور اس کے اندر جس لڑکی کا نام آپ نے لیا, اس لڑکی کو آپ نے سفید کپڑے کے اندر دیکھا یا کوئی سفید سفید چیزیں خواب میں دیکھی, تو سمجھو کہ یہ لڑکی تمہاری شادی کے لیے ٹھیک ہے, بہتر ہے. اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور کلر دیکھا ہے لال ڈینجر کلر کے اندر تو پھر ذرا ڈر جانے کا کہ بھائی یہ اپنے لیے ٹھیک اور مناسب نہیں ہے. یہ ہے استخارے کا طریقہ, اور استخارہ ہر کام کے اندر کرنا چاہیے, ہر عمل میں استخارہ کرنا چاہیے. جو آدمی استخارہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر بھلائی اس کو نصیب ہوتی ہے, استخارے کی عادت ڈالو. آگے سوال میں لکھتے ہیں, اس کی ماں لڑکے کے لیے استخارہ کر سکتی ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس کو کام ہے وہ خود استخارہ کرے, یہ بہتر ہے, اور دوسرے سے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر ڈر رہتا ہے, بڑا ڈینجر ڈر ہوتا ہے دوسرے سے استخارہ کرنے کا. الا یہ کہ جس کو آپ نے کام سونپا وہ کوئی نیک متقی مخلص آدمی ہے تو ٹھیک ہے, باقی استخارے میں بھی بڑی دو نمبر ہی ہوتی ہے. میں آپ کو اس کا ایک قصہ سناؤں, ہمارے بیانات کے اندر بھی وہ چھپا ہے, استخارے میں دو نمبر ہی کی بات. ایک لڑکی انگلینڈ سے آئی تھی ہمارے جان پہچان والوں میں, اس کا رشتہ آیا ایک لڑکے کے ساتھ شادی کا, تو انہوں نے استخارہ کرنے کا کام وہ لڑکی نے ایک باپو کو سونپا, تعویذ والے کو, کہ ذرا میرے لیے استخارہ کر کے دو نا کہ یہ لڑکے کا پیغام آیا ہے تو یہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک ہفتے کے بعد انہوں نے استخارے کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ وہ جس لڑکے کے لیے تم نے کہا تھا اس کے لیے تو بھلائی نہیں ہے, استخارے میں میرے لڑکے کا نام آ رہا ہے, یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. دیکھو یہ دو نمبر ہی اس کو کہتے ہیں, اس لیے خود استخارہ کرو اس میں بھلائی ہے, اگر کوئی تکلیف ہو تو دوسروں سے بھی کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. مجھے پہلی تین لڑکیاں ہوئی ہیں, اب میری بیوی چوتھی مرتبہ حاملہ ہے, تو آپ مجھے بیٹے والا عمل بتا دیجئے, مل لینا بعد میں مجلس کے. قربانی کا بڑا جانور ہو تو اس میں عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں؟ رکھ سکتے ہیں عقیقے کا حصہ, ایک یا زیادہ حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. دیکھو قربانی بھی جو ہے نا آپ کے لیے ایک حصہ یہ تو ضروری ہے واجب, لیکن آپ قربانی دس کرنا چاہے تو شوق سے کرو, کوئی منع نہیں کرتا, ثواب ملے گا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اپنی طرف سے 700 قربانی کی, 700 قربانی اللہ کے نبی نے کی, یعنی 100 اونٹ کاٹے, ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں, تو 700 حصے یعنی 100 اونٹ کی حضور نے اپنی طرف سے قربانی کی, اور اس میں 63 برس کی حضور کی عمر شریف ہوئی, تو 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے, اور باقی 27 حضرت علی سے ذبح کروائے کہ لو علی باقی کو تم ذبح کرو. اور پھر حضور کی رحمت دیکھو کیسی شان رحمت تھی, کہ جب اللہ کے نبی آگے حج میں جاوے تو دیکھنا اونٹ کو کیسے ذبح کرتے ہیں, اس کو نہر کرنا کہتے ہیں, اس میں اونٹ کو سلاتے نہیں, زمین پہ سلائے بغیر کھڑے کھڑے ایک چھرا مار دیتے ہیں گلے کے نیچے. وہ جو قرآن کی 30ویں پارے میں ہے نا جو سورت ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں, انا آتینا کل کوثر فصل لربی کا ون ہر, یہ نہر کہتے ہیں یہاں گلے کے نیچے چھرا مارنے کا, تو ایک چھرا اس کو مار دیتے ہیں تو پورا اونٹ اچھلتے کودتے خون کا پھوارا اڑاتے اڑاتے دھڑام سے نیچے گرتا ہے, اس کو نہر کرنا کہتے ہیں. تو جب حضور کے لیے وہ 100 اونٹ آئے تو اونٹوں نے دیکھا کہ آج تو اللہ کے نبی اپنے مبارک ہاتھ سے ہم کو نہر کریں گے, تو حدیث میں آتا ہے کہ سارے اونٹ سامنے سامنے دوڑ کے گردن پیش کر رہے ہیں کہ حضور ہمیں پہلے نہر کیجئے, ہمیں پہلے نہر کیجئے, سامنے سے گردن کو بڑھا رہے ہیں. جب 100 کے 100 اونٹ کی قربانی ہو گئی تو حضور نے ایک صحابہ کو فرمایا کہ سب اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹو, 100 کے 100 اونٹ میں سے ایک بوٹی حضور نے کٹوائی, پھر اس کو ایک تپیلے میں رکھوائی, अंदर पानी डलवाया और उसका शोरबा यानी सूप बनवाया और एक प्याला शोरबा हुजूर ने पी लिया। क्या हुआ कि 100 के 100 ऊंट की बरकत हुजूर ने अपने आप पेट में ले ली। कैसी रहमत थी हुजूर की, आप अंदाजा लगाओ। इसलिए ये तो कम से कम दर्जा है, अल्लाह ने दिया है तो और ज्यादा कुर्बानी करो, अपनी तरफ से शौक से करो। ये किसी ने सवाल किया है कि मैं दूसरी रकात में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं कहता हूं तो सद्दे सहो वाजिब होगा? नहीं होगा, इसलिए कि हमारे बाज अइम्मा ही इसके वाजिब होने के कायल हैं, तमाम के नजदीक वाजिब नहीं है। और सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना, तो पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़ो, दोनों इख्तियार है आपके लिए। टी शर्ट ऐसा हो कि जिसके ऊपर तस्वीर बनी हुई हो, तो ऐसे टी शर्ट वाले की नमाज खतरनाक मकरूह होती है, खतरनाक मकरूह, मामूली भी नहीं। और जो लोग पीछे होते हैं उनकी नमाज भी वो बिगाड़ रहा है, इसीलिए ऐसे लोगों को ऐसी टी शर्ट पहन के मस्जिद में नहीं आना चाहिए। फर्ज नमाज को दोहराना पड़ा तो इकामत देना पड़ेगा फिर से, यानी अगर कजा करनी हो तो इकामत कहनी पड़ेगी, वरना नहीं कहनी पड़ेगी। चार रकात सुन्नत या सुन्नत गैर मौकेदा में, पहली रकात में कुलाउज बिरबिल फलक पढ़ ली तो दूसरी रकात में कुलाउज बिरबिन नास पढ़ो, और तीसरी रकात में कोई ऊपर की सूरत पढ़ लो। सुन्नत मौकेदा और सुन्नत गैर मौकेदा में हर दो रकात अलग अलग समझी जाती है, इसीलिए आप तीसरी रकात में ऊपर वाली सूरत भी पढ़ सकते हो। मियां बीवी दोनों सोहबत करने के बाद एक साथ गुसल कर सकते हैं? कर सकते हैं, हदीस में है, हदीस से साबित है ये। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमाते थे और उसी वक्त पर आपकी जो बीवी होती वो भी आपके साथ गुसल में शरीक हो जाती, ये साबित है अमल हदीस से, कर सकते हैं सर। औरत और मर्द की गुसल की नीयत अलग अलग होती है? नहीं, कोई अलग नीयत नहीं, बस यही मैं गुसल, बगैर नीयत के भी गुसल हो जाता है, गुसल के लिए कोई नीयत करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोनों की अलग, यानी ये सोचे मैं गुसल करूं, वो सोचे मैं गुसल करूं। नापाकी की हालत में खाना और पीना जायज है, लेकिन बेहतर ये है कि उससे पहले वुजू करे फिर खावे पीवे। अल्लाह को राजी करने के लिए सबसे छोटा और बेहतरीन अमल कौन सा है? अल्लाह ने जितनी बातें बताई उस पर अमल करना। देखो ये बहुत अहम सवाल है, सबको लगता है। हाँ, मेरी दो बहन हैं और हम तीन भाई हैं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वालिद साहब ने इंतकाल से पहले मकान के सिवा जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी तमाम बहनों को तकसीम कर दी थी और यूं कहा था कि मेरे मरने के बाद जो बचा है उसमें से सिर्फ भाई लोग लेंगे। तो इसका मसला समझो, बाप ने अपनी जिंदगी के अंदर बहनों को जो दिया वो बख्शीश दिया, गिफ्ट दे दी, उसको वारसा वेंचणी नहीं कहते, वो बख्शीश कहलाती है। मालिक बना के स्वतंत्र कब्जे के साथ बाप ने जो दे दिया बहनों को वो सब बख्शीश है, गिफ्ट है। वारसा किसको कहते हैं? जिस दिन अब्बा जान का इंतकाल हुआ اس دن ابا جان کی جتنی پراپرٹی تھی، مکان، زمین، بینک بیلنس، سونا، چاندی، اس کی جو وینچڑی ہوتی ہے اس کو وارثہ وینچڑی کہتے ہیں. اور وارثہ وینچڑی کا قانون یہ ہے کہ ابا کہہ کے گئے ہو کہ میں نے بیٹیوں کو دے دیا ہے، اب تم بھائی لوگ ہی لینا، تو بھی نہیں چلے. سن لو، تو بھی چلے نہیں. ابا کی بات ابا کے ساتھ قبر میں گئی. اب تو شریعت کے مسئلے کے مطابق بہنوں کو بھی حصہ ملے گا اس کے اندر. ماں زندہ ہو تو ماں کو بھی حصہ ملے گا. زندگی میں جو دیا وہ گفٹ دے دی، اور وارثہ ہی تو اس کو کہتے ہیں. مرتے وقت جتنا باپ کے قبضے میں ہو وہ مسئلے کے مطابق بانٹو سب کے بیچ میں، اور وہ ضروری ہے، فرض ہے. نہیں بانٹو گے تو اللہ کے یہاں بہت خطرناک گناہ ہے، یاد رکھ لو اس کو. اس لائن سے ہماری یہاں بڑی غفلت برتی جاتی ہے. اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے اللہ، تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ، تیری اطاعت اور مرضی والی زندگی عطا فرما دے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت عطا فرما دے. زندگی کا ہر کام حضور کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ، ہر حرام کام سے ہماری حفاظت فرما. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. ہر ایک کو برکت والی روزی روٹی نصیب فرما. اے اللہ، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما. بے سہاروں کو سہارا عطا فرما. اجڑو ہوو کو آباد فرما. قید و بند محبوسوں کو رہائی عطا فرما. اے اللہ، تیرے جو بندے اور بندیاں ہاسپٹلوں میں ہیں، جو سالوں سے بستروں پر ہے، اے اللہ ان تمام کو عافیت، شفا، تندرستی نصیب فرما. اے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دے. مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دے. ہمیں کامل دین پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. تمام حج میں جانے والوں کو حج مبرور، زیارت مقبول عطا فرما دے. ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. اے اللہ، اس کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما. اے اللہ، جب وقت آئے تو ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما. ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما. ہماری قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ، قیامت کے دن دائن ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما. موتیوں کے منبر پر عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ، حضور کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما. پل صراط پر تیزی سے گزرنا نصیب فرما. ایمان کے نور کے ساتھ گزرنا نصیب فرما. ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں خوب برکت عطا فرما. امت کے تمام مدرسوں کی، مساجد کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، دین کے کاموں کی، کام کرنے والوں کی حفاظت اور نصرت فرما دے. اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر بھلائیاں مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.